بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آج کی نشست کا موضوع ہے علم امانت ہے، طالب علموں کے لیے نصیحت. یہ درس خاص درس ہے، کافی عرصے سے میں نے سوچا ہوا تھا کہ اس موضوع کے تعلق سے میں بات کروں، لیکن وقت نہیں ملا تھا اور سبحان اللہ کافی کوشش کرنے کے باوجود بھی اس موضوع پر بات نہ کر سکا. آج اللہ تعالی نے آسانی کی ہے، عید کے بعد یہ پہلا درس ہے چھٹیوں کے بعد، تو میری طرف سے یہ عید کا تحفہ ہے طالب علموں کے لیے. جب میں طالب علم کی بات کرتا ہوں تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف طالب علم العلماء کے تعلق سے درس ہے، تو پھر ہم سنے نہ سنے کو فرق نہیں پڑتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالب علم جو علم حاصل کرنے کی جدوجہد کرتے رہتے ہیں اور بنیاد علم حاصل کرنے کے بعد، ضرور علم حاصل کرنے کے بعد وہ مزید علم حاصل کرتے ہیں دوسرے مسائل میں بھی، ضرور اسے طالب علم کہتے ہیں. لیکن طالب علم صرف اس حد تک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر اہل حدیث طالب علم ہے. ہم کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، حدیث کے اہل ہیں ہم. کیا حدیث کیا ہے؟ بغیر علم کے ہم حدیث سمجھ سکتے ہیں؟ تو ہر اہل حدیث جو ہے وہ طالب علم ہے بنیادی طور پر، بلکہ ہر مسلمان طالب علم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ پڑھو. اور پڑھنے کا حکم علم حاصل کرنے کا حکم ہے. میرے بھائیو، مسلمان کبھی جاہل ہو ہی نہیں سکتا. اور عجب بات ہے، شاید دنیا کا آج کل جو پیو کچھ الٹا سا گھومتا ہوا نظر آتا ہے. ہمیں ہر چیز کے بارے میں جانکاری ہے، علم جانتے ہیں. کسان کاشتکاری کا اچھا علم رکھتا ہے، سیاستدان سیاست کا اچھا علم رکھتا ہے، ڈاکٹر میڈیکل کا اچھا علم رکھتا ہے، انجینئر انجینئرنگ کا علم بہترین طریقے سے اسے معلوم ہے. اگر نہیں ہے تو ہم شریعت کے علم سے دور ہیں، ہمیں نہیں پتا الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے، رب العالمین کون ہے، کیا قدر ہے اللہ تعالی کی، قل هو اللہ احد کا معنی کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. بہت کم مسلمان ایسے ہیں جو یہ معنی جانتے ہیں. ہر چیز کے بارے میں علم ہے سوائے شریعت کا، بنیاد علم ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ تو ہر مسلمان طالب علم ہے. تو اگرچہ یہ درس خاص طالب علموں کے لیے ہے، لیکن یہ پیغام ہر مسلمان کے لیے ہے. میں اپنی بات کا آغاز ایک حدیث سے کرتا ہوں، اور یہی بنیادی موضوع ہے ہمارا آج کے درس کا. حدیث پڑھتے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں اور ہر مسلمان اہل حدیث ہے حقیقتا. یہ کوئی خاص فرقہ نہیں ہے جو آج کے زمانے میں ایک نئے فرقہ نکلا ہے، کیونکہ حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف دین اسلام کی بنیاد ہے. جو حدیث کا منکر ہے وہ مسلمان کیسا ہے؟ قرآن مجید پہ آپ عمل کر نہیں سکتے بغیر حدیث کے. وہ جب اہل حدیث کہتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم اہل قرآن نہیں ہیں, کیونکہ حدیث سے قرآن مجید کی تکمیل ہوتی ہے, حدیث سے قرآن مجید کو ہم بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, پھر اس حدیث میں سے جو اہم پیغام ہے اور پھر ایک عالم کا میں قول اس حدیث کے تعلق سے بیان کروں گا, پھر آخر میں جو اہم پیغام ہمیں ملے ہیں, جو اہم نصیحتیں, اس پہ بات کروں گا میں. حدیث ابو داؤد میں, سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 1584 1584 سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, مجھے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات لینے کے لیے بھیجا تو میرا گزر ایک شخص سے ہوا, اس نے اپنا پورا مال میرے سامنے جمع کر کے پیش کیا. میں نے اس کے مال کو دیکھا تو اس کے مال میں سے اس پر جو زکات واجب تھی وہ ایک بنت مخاض تھی. بنت مخاض کیا ہے میں بتاؤں گا, پھر پورے حدیث بیان کر دیتا ہوں پھر تفصیل بیان کرتے ہیں. تو اس کے پورے مال میں سے ایک بنت مخاض اس پر واجب تھی. بنت مخاض ایک سال کی اونٹنی کو کہتے ہیں. تو میں نے اس شخص سے کہا آپ پر جو زکات واجب ہے وہ ایک سال کی اونٹنی ہے, بنت مخاض ہے. تو اس شخص نے جواب دیا یہ اونٹنی جو مجھ پر فرض ہے زکات دینے کے لیے کمزور ہے, دبری اور پتلی ہے. میرے پاس ایک موٹی تکڑی اور تازی بڑی اونٹنی ہے, آپ وہ لے لیں مجھ سے. سیدنا عبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما انا بآخذ ما لم امر به, میں وہ چیز کبھی نہیں لے سکتا ہوں جس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا. آگے فرماتے ہیں اور یہ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے قریب ہیں, دور نہیں ہیں. اگر آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور جو آپ نے مجھ سے کہا, جو آفر مجھے تھا آپ نے دی ہے, وہ آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمائیں, بیان کریں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا تو مجھے بھی قبول ہے, اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا تو میں بھی نہیں لوں گا آپ سے. تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کرتا ہوں. اس نے وہ موٹی اور تگڑی اور تازی اونٹنی جو اپنے ساتھ لے کے گیا, غور کریں ذرا, اپنے ساتھ لے کے گیا اور دونوں جا رہے ہیں, سیدنا عبید بن کعب بھی ساتھ جا رہے ہیں اور وہ شخص بھی چلا گیا. سیدنا عبید فرماتے ہیں قدمنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے. تو اس شخص نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا بھیجا ہوا پیغمبر یعنی سیدنا ابی رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے تھے تاکہ مجھ سے وہ زکات لیں, اور اللہ کی قسم اس سے پہلے میرے پاس کوئی آیا نہیں تھا زکات لینے کے لیے. یعنی یوں لگتا ہے کہ پہلی مرتبہ اس شخص پر زکات فرض ہوئی ہے. میں نے اپنا مال جمع کیا جو میرے پاس تھا تو سیدنا عبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے ان سے کہتے ہیں کہ آپ پر ایک اونٹنی فرض ہے زکات میں جس کی عمر ایک سال ہے. تو میں نے جواب میں یہ کہا کہ یہ اونٹنی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے جو مجھ پر فرض ہے زکات دینے کے لیے, وہ اس قابل میں نہیں کہ میں آپ کو دوں, کیونکہ وہ بالکل دبلی پتلی سی ہے, نہ اس میں دودھ ہے نہ اس میں گوشت ہے. تو میں نے یہ کہا اس کی جگہ آپ اچھی جو سب سے اچھی اوٹنی میرے پاس ہے وہ لے لیں آپ. لیکن انہوں نے انکار کیا. اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم یہ اونٹنی ہے میں اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں, آپ یہ لے لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ پر جو زکوٰۃ واجبہ ہے وہی ہے جو آپ کو بتائی گئی ہے, اور اگر آپ صدقے کے طور پر یہ دینا چاہتے ہیں یعنی جو زکوٰۃ سے بھی زیادہ ہے تو یہ اچھی بات ہے اور آپ کو اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا اور آپ سے ہم قبول بھی کریں گے. تو اس شخص نے کہا یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اونٹنی لے لیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت ڈال دے. یہ قصہ ہے. مختصر پھر میں قصے کو بیان کرتا ہوں. سیدنا عبید بن کعب رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں زکوٰۃ اکٹھی کرو جاؤ. وہ صحابی جاتے ہیں زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے, ایک شخص کے پاس پہنچتے ہیں آپ کے پاس کیا مال ہے؟ اس نے اپنا مال سامنے رکھ دیا. حساب کرنے کے بعد پتہ چلا کہ آپ پر جو زکوٰۃ فرض ہے وہ ایک سال کی اونٹنی ہے, کہ آپ نے اس پورے مال میں سے ایک سال کی اونٹنی زکوٰۃ میں دینی ہے. میرا سوال ہے بنت مخاب ایک سال کی اونٹنی اس نے زکوٰۃ میں دینی, اس کے پاس مال کیا ہے اور کتنا ہے؟ کون جواب جانتا ہے؟ کتاب الزکاۃ پڑھ چکے ہیں ہم. جب اونٹنی کا ذکر ہے, گائے کا ذکر نہیں ہے, بکری کا ذکر نہیں ہے, ریالوں کا سونا چاند ایک ذکر ہے, اس کے پاس کیا مال ہے؟ اونٹ. یہ تو متعین ہو گیا نا, اتنا تو بتا دے نا. اس کے پاس مال کیا ہے؟ اونٹ ہے. کتنی اونٹ ہے اس کے پاس؟ ایک اونٹ ہے اس کے پاس نہیں, اچھا پانچ. پانچ اونٹ ہیں تو ایک بکری زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. کتنے اونٹ ہیں اس کے پاس؟ پچیس. پانچ اونٹ ہیں تو ایک بکری فرض ہے نا, دس ہیں تو دو بکریاں, پچیس ہیں تو پانچ بکریاں نہیں, چوبیس میں پانچ بکریاں, پچیس اونٹ میں ایک بنت مخاب. اس کے پاس پچیس اونٹ تھے. اچھا, ایک سال کی اونٹنی جسے بنت مخاب کہا جاتا ہے اس شخص پر زکوٰۃ فرض تھی. اس شخص نے دیکھا, اب ذرا غور کریں, لینے والا کون ہے؟ صحابی ہے. دینے والا کون ہے؟ صحابی ہے. اب ذرا تقوی دیکھیں, لینے والا, دینے والا کہتا ہے جو مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے میں نے اللہ کے لیے دینی ہے نا, اور یہ بھی آخر میں عرض کی تھی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ پہلی مرتبہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. ذرا ایمان دیکھیں نا. ذرا عام طور پہلی مرتبہ ہاتھ کامتے ہیں نا کہ یہ پیسہ چلا جائے گا, مشکل سے پیسہ کمایا ہے, مشکل سے میں زکوٰۃ دینے کے لائق ہوا ہوں. ذرا ایمان دیکھیں کہ پہلی مرتبہ زکوٰۃ دے رہے ہیں اور کہ جو مجھ پر فرض ہے وہ دل نہیں کرتا میں دوں اللہ تعالیٰ کے راستے میں. ٹھیک ہے, فرض اپنی جگہ پہ ہے, لیکن میرا ایمان میرا تقوی اجازت نہیں دے رہا. اس سے اچھی, اس سے اچھی نہیں. اچھا, اگر پھر سوال, اگر کسی کے پاس بنت پچیس اونٹ ہیں لیکن بنت مخاب نہیں ہے, اس کے نام بدل کیا ہے؟ ابن لبون. ابن لبون کہتے ہیں دو سال کے نر اونٹ کو, دو سال کے نر اونٹ کو کہتے ہیں ابن لبون. ایک روایت میں آیا ہے جس کے پاس بنت مخاب نہ ہو تو اس کے نام بدل جو ہے دو سال کا نر اونٹ دے سکتا ہے. تو اس شخص نے کیا کہا؟ غور کریں, جو سب سے اچھی اونٹنی تھی, ذرا میں الفاظ عربی میں پڑھ کے سناتا ہوں, ذرا غور کریں اس شخص کے الفاظ کیا ہیں اس اونٹنی کے بارے میں. فرماتے ہیں ولیکن ہذہ ناقۃ فتیۃ عظیمۃ سمینہ, فتیہ عظیمہ سمینہ, تاکہ سننے والا کا دل کرے بس یہی لے لوں میں. اب سننے والے نے کیا کہا؟ اس کا امام بھی تو دیکھ رہا، وہ بھی تو صحابی ہے نا، وہ یہی شاہد ہے کہ میں وہ چیز آپ سے نہیں لے سکتا جس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا. اللہ اکبر. اگر آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ فرض سے زیادہ دینا چاہتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہیں، دور نہیں ہیں، چلے چلتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں، اجتہاد کر سکتے تھے کہ نہیں، اور اجتہاد کا موقع ہے کہ نہیں، اور اجتہاد کا تقاضا کیا ہے؟ جب ایک فرض بھی ہے وہ بھی پورا ہو گیا، اس سے زیادہ بھی ہے تو لینے میں حرج کیا ہے؟ حرج ہے. جس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا میں وہ لے نہیں سکتا ہوں، میری عقل کام ہی نہیں کرتی. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، پورا قصہ سناتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فوراً لے لی؟ نہیں، اسے پھر سمجھایا. آپ پر جو فرض ہے وہی ہے جو آپ سے کہا گیا، اور اس سے زیادہ آپ کا دل کرتا ہے تو آپ کے لیے خیر ہے، اچھی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا. فرض کا اجر الگ اور نفل کا اجر الگ، اور پھر اس کے لیے دعا بھی فرمائی. اس حدیث کے تعلق سے میں زیادہ بات نہیں کروں گا. ایک عالم گزرے ہیں ابھی قریب ہی میں، یعنی چند سال پہلے ان کی وفات ہوئی، کچھ سال پہلے. ان کا نام ہے الشیخ محمد الامین الشنقیطی رحمۃ اللہ علیہ. وہ اس حدیث پر کچھ تبصرہ کرتے ہیں، میں ان کا تبصرہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور انہوں نے کچھ نصیحتیں کی طالب علموں کو اسی حدیث سے. فرماتے ہیں علم امانت ہے، اور یہ علم جو ہے علماء نے حاصل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں، عالم جو ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء نے کوئی دینار درہم تو نہیں چھوڑا، علم چھوڑ کے گئے. جس نے اس علم سے جتنا زیادہ حاصل کیا اتنا ہی اسے اس کا فائدہ ملا. طالب علم امانت ہے، اور اس کا معنی یہ ہے، طالب علم امانت ہے کہ جو علم تم نے حاصل کیا ہے لوگوں تک وہی علم پہنچاؤ. جو اس سے زیادہ ہے وہ آپ کا اجتہاد ہے، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اجتہاد کرنے والا کیا اہل اجتہاد ہے کہ نہیں، اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو اجتہاد کیا جا رہا ہے یہ نص کے مخالف ہے کہ نہیں، یعنی قرآن و سنت کے، قرآن حدیث کے مخالف ہے کہ نہیں. یعنی معنی یہ ہے، اگر آپ کے پاس کسی مسئلے میں علم ہے اور آپ نے اس علم کو آگے پہنچایا ہے، اس کو دعوت دی ہے، وہ کچھ ایسا مسئلہ آ گیا ہے آپ نے اس کا جواب دینا ہے، اگر آپ نے جواب دیا ہے اس علم سے زیادہ جو آپ کے پاس ہے، تو پھر اگر آپ اہل اجتہاد ہیں، سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر آپ اہل اجتہاد ہیں پھر یہ دیکھا جائے گا، اہل اجتہاد نہیں ہیں تو آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ کوئی بات کریں، اور اگر آپ اہل اجتہاد ہیں تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ یہ اجتہاد کیا جا رہا ہے یہ قرآن اور حدیث کے موافق ہے یا مخالف ہے. مخالف ہے تو کوئی اعتبار نہیں اس کا، اگر موافق ہے تب اس کا اعتبار بھی مانا بھی جائے گا. آگے فرماتے ہیں یہاں سے ہم نے علماء کو پایا ہے، کہ اپنی طرف سے کوئی بات زیادہ نہیں کرتے تھے، کوئی مسئلہ اگر ان کے سامنے آتا تو وہ اجتہاد کرتے اگر اہل اجتہاد ہوتے، اور جواب میں یہ کہتے اگر ان کے پاس جواب نہ ہوتا تو میں اس مسئلے کے تعلق سے جانتا نہیں ہوں اور نہ ہی اپنے علماء کا کوئی قول مجھے اس وقت یاد ہے ان کی طرف سے، اور اس کی کوئی دلیل بھی مجھے یاد نہیں ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں اگر وہ اہل اجتہاد ہے تو پھر یہ کہ وہ اجتہاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس مسئلے کا جواب یہ ہے اور یہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ جو علم اس کے پاس ہے کہیں اسے وہ چھپا نہ لے, پھر اس وعید میں داخل نہ ہو جائے جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کوئی علم چھپایا تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام اس کے منہ پہ پہنائی جائے گی. تو اس ڈر کی وجہ سے وہ جواب دیتا ہے, لیکن یہ وضاحت کرتا ہے اس وضاحت کے ساتھ. شیخ صاحب آگے فرماتے ہیں, کہتے ہیں لیکن آج کل ہم بڑی عجیب و غریب باتیں سنتے ہیں کہ بعض طالب علم جب کوئی بات کرتے ہیں تو پھر بات کرتے ہی جاتے ہیں کیونکہ وہ فلان عالم کا شاگرد ہے. بس فلان عالم کے شاگرد, اس کا مطلب دروازہ کھول دے گی اس کے لیے, جو دل کرے جس مسئلے میں بات کرے کرتا جائے, کوئی اسے روکنے والا نہیں, کوئی اسے ٹوکنے والا نہیں. بعض اوقات ایسے مسائل پر بات وہ شخص کرتا ہے اگر اس کے استاد سے, اگر اس کے استاد کے سامنے پیش کیا جائے, وہ اگر واقعی سچا ہے اس کا استاد اللہ سے ڈرنے والا ہے تو وہ اپنے گھٹنے کے بل گر جائے گا لیکن جواب نہیں دے پائے گا. بعض ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ کیونکہ فلان عالم کا شاگرد ہے اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. بس اہل حدیث ہے نا, جو دروازے کھول دیے گئے اس کے لیے جس مسئلے میں چاہے جیسے چاہے بات کرے, کوئی روکنے والا نہیں اسے, چاہے اس کے پاس علم ہے نہیں ہے, کیونکہ اس کے پاس ٹائٹل ہے نا, فلان کا شاگرد ہے یا وہ شخص اہل حدیث ہے. یہ اہل حدیث میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا, کیونکہ یہ چیزیں میں نے دیکھی محسوس کی ہیں. یہاں پر تو یہ ماحول ہے نا کہ فلان کا شاگرد ہے. ہمارے انڈیا پاکستان ماحول کیا ہے, اہل حدیث ہے یہ کافی ہے. اور پھر جب وہ بات کرتے ہیں, بعض سب نے بعض جب بات کرتے ہیں کسی حدیث کے تعلق سے, کوئی علم ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ حدیث پڑھ کے پھر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. جیسا فرماتے ہیں بلکہ بعض طالب علم ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے طرف سے بعض ایسے نئے نئے اصول اور قاعدے بیان کرتے ہیں, اور یوں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرے شیخ کی رائے ہے لیکن میری رائے یہ ہے, وہ اپنی رائے بھی پیش کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس مسئلے میں کوئی حرج نہیں ہے, شیخ کہتے حرج ہے, یہ کہتے کوئی حرج نہیں ہے. ایسے بھی ہوتا ہے. آگے ذرا غور کر اس بات پہ, آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن اللہ کی قسم, سلامت اللہ وبرکاتہ, لیکن اللہ کی قسم اس علم کا حق صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جو اپنے آپ کو جہنم اور جنت کے بیچ میں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں. اس علم کا حق صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو اپنے آپ کو دوزخ اور جنت کے بیچ میں کھڑا ہوا محسوس کرتے ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں اب یہ شخص جو طالب علم ہے, جو لوگوں کو نصیحت کرتا ہے, اگر یہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کے سامنے نہ رکے اور یہ حدیں پار کر جائے اور ایسی باتیں کریں جو شریعت کے خلاف ہو, چاہے جانتے ہوئے انجانے میں, لیکن بات کر دی اس نے اپنے علم کے مطابق, یہ شخص کیسے چاہتا ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرے اور لوگوں کو کیا تعلیم دینا چاہتا ہے, لوگوں کو کیا تقویٰ سکھائے گا جو خود تقوی سے دور ہے. اب دیکھیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تقوی دیکھیں, اجتہاد بھی اس کے ساتھ ہے, شریعت کی اصول بھی اس کے ساتھ ہیں, لیکن اس کے تقوی نے اجازت نہیں دی کہ میں کس طریقے سے وہ چیز آپ سے لوں جس کو مجھے حکم نہیں دیا گیا. اگر ایسا فرماتے ہیں دیکھیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے اس موٹی اور تازی اونٹنی کو نہیں لیا جو شخص دینا چاہتا تھا, لیکن اس کے عوض میں وہ دبری پتلی اونٹنی لینا چاہتا تھا جو اس پر فرض زکات تھی. کیوں؟ اگرچہ اجتہاد اور نظر اور عقل اور سوچ اور سمجھ ہر طرف سے آپ دیکھیں تو اس بات کے فیور میں تھی, تائید میں تھی, کہ یہ موٹی اوٹنی لے لیتا کیا فرق پڑتا، لیکن نہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امت میں سے سب سے زیادہ کامل لوگ اور سب سے زیادہ بہترین اور افضل لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا ہے. جو امت میں سے سب سے زیادہ متقی ہیں، سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں، سب سے زیادہ کامل ہیں ہر اعتبار سے، علم ہے، عمل ہے، تقوی ہے، ایمان ہے، عمل ہے، جتنے بھی اعتبارات ہیں ہر اعتبار سے پوری امت ایک طرف اور صحابہ رسول اللہ علیہ وسلم ایک طرف. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں اس علم کی مٹھاس اس وقت تک کوئی محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ یہ محسوس نہ کرے کہ وہ ذمہ دار ہے. یہ علم ذمہ داری ہے میرے بھائیو، عام بات نہیں ہے. اس علم کی مٹھاس اس وقت تک کوئی نہیں پا سکتا جب تک وہ یہ محسوس نہ کرے کہ اس نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے. جب کوئی سوال تم سے پوچھا جائے تو تم یہ تصور کرو کہ بہت بھاری چیز آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے. پھر یہ سوچو اور سمجھو آپ نے اس معاملے میں بے اچھے طریقے سے جانکاری کی ہے، آپ اس کا جواب جانتے ہیں. اگر آپ اس کا جواب جانتے ہیں مکمل طریقے سے تو اس کا جواب دیں بغیر کسی زیادتی کی یا نقصان کے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم نے ایسے طالب علم کو بھی پایا ہے جب ہم طالب علم کے لیے نکلے تھے گھر سے کہ عالم علم کی کرسی پر بیٹھتا تھا درس دینے کے لیے فجر کی نماز کے بعد سے لے کے ظہر کی اذان تک، یعنی ظہر کی نماز تک، اور طالب علم مسائل سنتا جو شیخ بیان کر رہا ہے وہ نوٹ کرتا. مثال کے طور پہ کوئی طہارت کا مسئلہ ہے اس کو اچھی طرح سنتا اور چھوٹی چھوٹی چیزیں شروع میں وہ نوٹ کر لیتا اور پھر اچھے طریقے سے کوشش کرتا سوال کر کے یا بحث مباحثہ کر کے کہ یہ جو دو تین مسائل ہیں ان کو اچھی طریقے سے وہ سمجھے جو شیخ سے اس نے سنے ہیں، اور اس مسئلے کے تعلق سے مثالیں ڈھونڈنا، مثالیں تیار کرنا. مثال کہ اب یہ مسئلہ ہے کہ اس کی شریعت میں کہاں کہاں مثال ملتی ہے، پریکٹیکلی کون کون سی مثال ہے جو میرے سامنے آئے گی تو میں کیا کروں گا اس وقت، اس کو پھر پریکٹیکل اپلیکیشن بھی اس وقت عمل کیسے کیا جا سکتا ہے. پھر نمبر تین دلیل، ایک تو مجھے بیان کر دیجیے اور کیا دلیل ہے اس کی، دلیل پر بھی نظر ڈالنا ہے. جب تک ظہر کا وقت آتا تو اس کے پاس غور کرنے ذرا، اس کے بعد ایک یا دو یا تین مسائل جمع ہو جاتے. جب وہ گھر کو لوٹتا تو اسے یوں محسوس ہوتا کہ اس نے کہ وہ شخص پوری دنیا کا مالک بن چکا ہے. غور کریں ذرا الفاظوں پہ، ایک مسئلہ بہترین طریقے سے سمجھ لیا یا دو یا تین مسائل. اب زہر سے فجر سے زہر تک اس نے تین مسائل میکسیمم اور کم سے کم ایک مسئلہ سمجھا ہے دلیل کے ساتھ، مثال کے ساتھ، بہترین طریقے سے. ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے، ایک مسئلہ ہوتا ہے، بیس مرتبہ سنتے ہیں پھر بھی ہمیں جواب نہیں آتا. وجہ کیا ہے، ہم سو مسائل ایک وقت میں سیکھنا چاہتے ہیں. نہیں، اب شیخ صاحب نے بیس باتیں کی ہے نا، اس نے ایک بات لے لی ہے بیس میں سے اور اس ایک بات پہ توجہ دی ہے اور وہی اس نے اس کی اہمیت اس نے جاننے کے لیے. یہ مسائل بار بار آتے ہیں نا. اب تیمم کا مسئلہ دیکھ لیں آپ، تیمم کیسے کیا جاتا ہے، ہمیں سے کتنے لوگوں کو آتا ہے، ہم نے کتنی مرتبہ پڑھا ہے، کتنی مرتبہ سیکھا ہے، پھر بھی نہیں آتا ہمیں. دلیل آتی ہے جس کو آتا ہے کرنا، دلیل آتی ہے اسے دلیل کیا ہے، دلیل کس حدیث میں ہے، وہ حدیث کہاں پہ ہے، کس کو آتا ہے. تیمم کا طریقہ قرآن میں ہے. بارک اللہ فیک. پورا طریقہ ہے، پورا طریقہ ہے، حدیث میں بھی ہے. حدیث آتی ہے، حدیث نہیں آتی. بہرحال دیکھیں علم یہ ہوتا ہے، ایک مسئلہ ہے اس کی مثال ہمیں آنی چاہیے، اس کا عمل کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی آنا چاہیے، دلیل بھی آنی چاہیے. یہی تو علم ہے نا. ہمارے پاس کیا ہے، یا تو ہم جانتے ہیں دلیل نہیں جانتے، دلیل جانتے ہیں عمل کرنا نہیں جانتے. عمل کرنا چاہیں تو صرف اسی حد تک، دوسری مثال، تیسری مثال، چوتھی مثال کوئی پتہ نہیں. دنیا کا مالک کون ہوتا ہے؟ جس نے ایک یا دو مسائل کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا. جب گھر واپس لوٹتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے کہ آج میں نے یہ مسئلہ سیکھ لیا ہے، جیسے کہ اس نے پوری دنیا فتح کر لی، کیا کہ پوری دنیا کا مالک بن چکا ہے وہ. صرف ایک مسئلہ سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. جس نے آج ایک مسئلہ سمجھا ہے، کل دو، مہینے میں 30، سال میں 365 مسائل عقیدے میں، قرآن میں، سنت میں کم ہیں ایک سال؟ ہمیں 30-30 سال ہو گئے ہیں، کتنے مسائل آتے ہیں ہمیں دلیل کے ساتھ؟ سچ بات ہے، کتنی آتے ہیں ہمیں؟ وجہ کیا ہے کہ ہم نے یہ طریقہ اپنایا ہے طلب علم کا. اچھا آگے دیکھیں شیخ صاحب فرماتے ہیں، فرماتے ہیں شیخ محمد الامین الشنقیطی، یہ شخص کون ہے ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو. فرماتے ہیں مسئلہ اس نے اچھی طرح یاد کر لیا، پھر اگلا جو سٹیپ ہے پھر کتابوں پر، پھر مسائل چھوٹے سے لیے، چھوٹی کتابیں، پھر کتابوں کی طرف، علماء کی طرف رجوع کرنا، اور ان علماء کے ساتھ یہ طالب علم، یعنی وہ خود بھی ساتھ ہوتے تھے، کہ ہم کبھی بوریت محسوس نہیں کرتے تھے کہ ایک عالم ایک کتاب ایک مرتبہ سے زیادہ شرح کرتا ہے. بعض علماء شسا فرماتے ہیں ایک کتاب کو ایک مرتبہ سے بار بار شرح کرتے ہیں، اور ہمارے علماء جو ہیں شسا فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم، قسم کھاتے ہیں، اگر وہ چاہتے کہ کوئی اور بات کرتے موعظہ میں کوئی اور بات، تو ان سے اچھی بات کرنے والا کوئی نہ ہوتا. خوبصورت طریقے سے بات کرنا، یعنی شعر و شاعری کے انداز میں یا کسی اور انداز میں، خطابت کے انداز میں، تو وہ سمندر کی طرح پھیل سکتے تھے، ہر نئی بات وہ بھی کر سکتے تھے. لیکن آگ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کے ساتھ ہے. یعنی کتاب التوحید میں نے تقریباً 3-4 مرتبہ مختلف علماء سے پڑھی ہے، اور واللہ بھائیو پہلی مرتبہ کیا علم تھا، دوسری میں کتنا ہوا، تیسری میں کتنا ہوا میں بتا نہیں سکتا ہوں. بعض لوگ کہتے تھے یار، کہتے ہیں تمہارے شیخ صاحب کیا پچھلے سال بھی شرح کیا تھا، اس سال بھی پھر شرح کر رہا ہے. میں نے کہا پچھلے سال جو شرح کی تھی وہ پچھلے سال کا علم تھا، اس سال میں جو شرح ہے وہ اس سال کا علم ہے. اور آپ دیکھیں اگر نوٹس پہلے آپ نے لکھے ہوئے ہیں تو اس سال کے نوٹس بھی دیکھ لیں کتنا فرق ہے ان دونوں میں. علم میں فرق نہیں ہے، سمجھ میں، دلیل کی مضبوطی میں، اور اس میں سے مسائل اخذ کرنے میں، فوائد اخذ کرنے میں فرق ہوتا ہے. آپ کے علم میں ترقی ہوتی جاتی ہے نا. امام مالک رحمت اللہ علیہ، یہاں تک شیخ صاحب کی بات میں اکتفا کرتا ہوں، آگے بھی اور باتیں، وقت کم ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کس نے سوال کیا؟ امام مالک نے جواب میں کہا لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں. تو اس شخص نے کہا چھوٹا سا مسئلہ ہے، ہلکا سا مسئلہ ہے، یعنی ہلکا پھلکا مسئلہ ہے اور آسان مسئلہ ہے. امام مالک کو شدید غصہ آیا اور امام مالک نے فرمایا علم میں کوئی چیز ہلکی پھلکی نہیں ہوتی. آپ نے سنن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر بہت بھاری قول نازل فرمائیں گے. تو بھاری قول خفیف ہلکا پھلکا کیسے ہو سکتا ہے؟ دین میں کوئی ہلکی پھلکی چیز نہیں ہوتی، اللہ کا دین ہے یہ. فروع مسائل ہیں یا اصول مسائل ہیں، اللہ کا دین ہے یہ، ہلکی پھلکی چیز نہیں ہوتی اس میں، یا جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، بس. یہ کہاں کی بات ہے کہ اگر نہیں جانتے تو کوئی جواب دے دیں. اب سائل یہ چاہتا ہے نا یار، عام سا مسئلہ، آپ جواب نہیں آپ کے پاس ہے، کوئی جواب دے دیں. سائل تو جواب، سائل کو جواب چاہیے، لیکن جواب دینے والے کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. امام محمد امین الشنقیطی کون ہے؟ کہتے ہیں کسی کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے، میں پہلے بتا دوں کہ ان کے شاگرد کون ہے، پھر بتا دوں شخص کون ہے. ان کے شاگرد نمبر ایک شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، جانتے شیخ العثیمین کون ہے. نمبر دو شیخ صالح الحیدان. نمبر تین شیخ عبداللہ الغدیان. نمبر چار شیخ عبد الحسن عباد البدر، مدینہ کے محدث جو ہیں. نمبر پانچ شیخ حماد الانصاری. یہ نام معروف و مشہور نام ہے. ان میں سے ایک کا نام ہے شیخ عطیہ سالم. اب جانتے ہیں شخص کیسے شیخ بنا، کیسے امام بنا؟ آج کل یہ محدث ہیں اور اپنے استاد کی جگہ پہ بیٹھ کے درس دیتے ہیں. شیخ الامین شنقیت وفات پا چکے ہیں. ان کی وفات سن 1393 ہجری میں ہوئی. 1393 ہجری میں شیخ عطیہ سالم جو ہیں، میں قصہ اس کا بھی سنا دوں. سبزی فروش تھے مسجد نبوی کے باہر، سبزی ٹھیلا تھا، سبزی بیچا کرتے تھے. اور امام محمد رمضان شنقیتو جو ہے جب درس سے فارغ ہوتے، کیونکہ مسجد نبوی میں درس دیتے تھے، تو کبھی سبزی خریدتے تو ان سے جب گفتگو ہوتی تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ شخص بڑا قابل، بڑی قابلیت اس شخص کے اندر، لیکن سبزی بیچ رہا ہے. تو شیخ صاحب نے کہا کتنے کما لیتے ہو مہینے میں؟ شیخ نے اتنی کما لیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے، اگر میں آپ کو اتنا پیسہ دے دوں کیا تم علم کے لیے فارغ ہو سکتے ہو؟ شخص نے سوچا، میں سوچ کے پتا ہوں، سوچا اس نے بھائی مفت کا مجھے پیسہ مل جائے گا، میں نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے علم حاصل کر رہا ہوں، جو اور اچھا اس سے اچھا کیا مل سکتا ہے مجھے. اس نے کہا ٹھیک ہے. شیخ صاحب اپنی جیب سے تنخواہ دیتے تھے اس لیے کہ وہ شخص آ کے علم حاصل کرے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے وہ شخص علم حاصل کرتا گیا، اور علم میں اتنی ترقی اس شخص کو ملی کہ آج وہ مسجد نبوی میں مدرس ہے، امام ہے، عالم ہے، حدیث کا علم بیان کرتا ہے، محدث ہے. اور شیخ محمد بن شفیق رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف تفسیر القرآن کی کتاب اضواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن موجود ہے. بڑی پیاری تفسیر ہے، قرآن مجید سے قرآن مجید کی تفسیر، بے مثال تفسیر ہے. اس میں حدیث بھی ہیں، سلف کے اقوال بھی ہیں، بے مثال تفسیر ہے. شیخ صاحب جب تفسیر کو شروع کیا تو ان کی وفات ہوئی سورۃ المجادلہ کی آخری آیت پر، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اس کی تفسیر کے بعد وفات ہو گئی. مکمل کس نے کی؟ شیخ عطیہ سالم نے، جو سبزی فروش تھے، اپنے استاد کی جو تفسیر تھی باقی کسی نے نہیں کی، انہوں نے کی، کیونکہ استاد کے زیادہ قریب ہو گئے تھے. سبحان اللہ. بہرحال تو امام محمد الامین الشنقیطی رحمۃ اللہ علیہ موریتانیہ کے تھے، شنقیط میں پیدا ہوئے سن 1325 میں. کہتے ہیں میں حج کے لیے آیا تھا، بڑے عالم تھے، وہاں پہ کافی علم حاصل کیا تھا، حج کے لیے آئے تھے. اور کہتے ہیں میں نے یہ سنا ہوا تھا کہ وہابی اچھے نہیں ہیں، ذرا غور کریں ذرا، اور میں نے یہ سنا کہ وہابیوں سے میں نے بچ کے رہنا ہے. اگرچہ موریتانیہ میں ابن تیمیہ کی یہ شخص پوری کتابیں پڑھ چکا تھا تقریباً، جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، لیکن صوفیوں کے جیسے ہوتے نا یہ ہتھ کنڈے اور بہتان کہ بچ کے رہنا، یہ بات عام تھی وہاں پہ کہ وہاں پہ وہابی ہیں، حج عمرے پہ جاتے ہو اسپیشل خاص انسٹرکشنز تھی حاجوں کے لیے کہ ان سے بچ کے رہنا، یہ تمہارے دین کو بگاڑ دیں گے. تو شیخ صاحب کہتے ہیں جب میں وہاں سے نکلا تو بڑی نفرت تھی اور بڑا ڈر سا تھا وہابیوں سے. حج کرنے آیا، حج کیا میں نے. تو ظاہر ہے جب کسی ملک کا عالم آتا ہے تو اسے سوال کیے جاتے ہیں، جب حاجی ساتھ ہوتے تو وہ جواب دیتا تھا، تو کسی کو پتہ چلا یہ عالم آئے موریتانیہ سے. تو مسجد نبوی کے جو امام تھے اس زمانے میں شیخ عبدالعزیز بن صالح تھے غالباً، تو انہیں پتہ چلا کہ موریتانیہ سے کوئی عالم آیا ہوا ہے. وہ علماء کی ملاقات ہوتی ہے، ملا چل ملی ملاقات ہوئی تو باتیں بھی ہوئی، تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ابن تیمیہ کی بات کوٹ کر رہے ہیں. تو پھر آپس میں باتیں ہوئی، منہج کیا ہے ہمارا، وہ سامنے پیش کیا، بھائی ہماری یہ دعوت ہے. کہتی ہے میں نے یہ سنا کہ یہ دعوت، میں خوش ہوا کہ یار یہ دعوت تو حق کی دعوت ہے. پھر میں نے کہا میں سچ بات ہے، میں وہابیوں سے ڈر کے آ رہا تھا، تو اب وہابی تو نہیں ہے. کہتے وہابی کون ہوتے؟ ہمیں وہابی کہتے ہیں ہماری یہ منہج یہ دعوت ہے ہماری، کہتے ہیں اگر یہ وہابیت ہے تو میں آج سے میں بھی وہابی ہوں، یہ دعوت وہابیوں کی تو میں بھی وہابی ہوں. پھر اسے آفر کی گئی کہ آپ یہاں پہ اگر پڑھانا چاہیں تو آپ یہاں پہ پڑھا سکتے ہیں. پھر لمبا قصہ بہرحال یہاں پہ آئے، اور یہ ان کی جو بایوگرافی جو سیرت ہے ان کے انہیں شاگرد سے شیخ عطیہ سالم نے لکھی، بڑی پیاری لکھی ہے، پورا قصہ انہوں نے بیان کیا ہے. ریاض میں 10 سال وہاں پہ رہے اسلامک یونیورسٹی میں، پھر جب مدینہ اسلامک یونیورسٹی کی افتتاح ہوا پھر مدینہ میں پڑھاتے رہے کافی عرصہ، اور وہیں پہ رہے جب تک ان کی وفات نہیں ہوئی. اور ان کی جب وفات ہوئی تو ان کی نماز جنازہ حرم مکی میں ہوا. پڑھایا کس نے؟ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے. اچھا، چند علماء کے اقوال میں بیان کر دوں ان کے بارے میں. بعض علماء کیا کہتے ہیں؟ شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ، شیخ محمد ابراہیم جو ہیں شیخ بن باز کے بھی استاد ہیں. جب ان سے ملاقات ہوئی ان کی اور انہیں کی اجازت سے یہاں پہ انہوں نے دروس شروع کیے، کہتے ہیں ہوا آیت فی العلم والقرآن واللغة واشعار العرب. یہ شخص کوئی معجزہ لگتا ہے، آیت ہے علم میں، قرآن کی تفسیر میں، لغت عربی لغت میں اور عربی شعر میں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس نے اس شخص کی بات سنی، جب یہ صاحب جو ہیں تفسیر کرتے ہیں قرآن مجید کی، تو تعجب ہوتا ہے جس نے بھی اس کی تفسیر سنی کہ اس شخص کے پاس کتنی زیادہ علم ہے اور کتنی زیادہ فصاحت بلاغت سے بات کرتا ہے، اور سنتے رہتا ہے، کبھی بوریت محسوس نہیں کرتا. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنی علم یہ شخص حاصل کر چکا ہے، میں نے اس جیسے شخص کبھی دیکھا نہیں. یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی گواہی ہے. اور علامہ البانی فرماتے ہیں یہ ہمارے اس دور کا ابن تیمیہ ہے، ابن تیمیہ جیسا ہے. شیخ بکر ابو زید فرماتے ہیں اگر اس زمانے میں کسی شخص کو شیخ الاسلام کا لقب دینا ہے تو پھر اس کا حقدار یہ شخص ہے، شیخ الامین حمد الامین الشنقیطی. آخر تک اور بھی باتیں ہیں لیکن اتنی علماء کی گواہی میرے خیال کافی ہے. یہ شیخ ہیں حمد الامین الشنقیطی رحمۃ اللہ علیہ. ایک خلاصہ میں پیش کرتا ہوں، ہم نے اس حدیث سے کیا سیکھا ہے، اس عالم کے قول سے ہم نے کیا سیکھا ہے. نمبر ایک، علم امانت ہے اور امانت کا معنی یہ ہے کہ اس میں زیادتی یا کمی نہیں کی جاتی، امانت میں خیانت نہیں کی جاتی. اگر کوئی چیز جانتے ہو اس کا جواب دو، اور اگر نہیں جانتے ہو تو کہو اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یا کہو میں نہیں جانتا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور صحابہ کرام اجمعین پوری امت کے سب سے بڑے امانت دار لوگ ہیں، پوری امت میں سے ان سے بہتر کوئی امانت دار ہو نہیں سکتا. نمبر دو، اور یاد رکھیے امانت جو ہے علم میں وہ دو طریقے سے ہوتی ہے. نمبر ایک، علم کو بیان کرتے وقت، ایک بنیادی بات میں بتا دوں آپ کو، ایک علمی مسئلہ ہے، جب آپ وہ بیان کرتے ہیں تو امانت داری کو یاد رکھیں. تصور کریں کہ ایک طرف جنت ایک طرف دوزخ ہے، میں درمیان میں کھڑا ہوں، میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ کیا کرنے جا رہا ہوں، میری بات اس میں کتنی ہے اور اس میں حق کتنا ہے، کیا میری بات بھی حق ہے، اس کی میرے پاس کوئی ثبوت ہے کہ نہیں، یہ تصور کر کے بات کرو. تو جو آپ جواب دے رہے ہیں، علم جو ہے، علم امانت دو طریقے سے ہوتے ہیں. نمبر ایک، جو آپ بیان کر رہے ہیں اس میں امانت ہو. نمبر دو، جو آپ کسی عالم کا قول نقل کر رہے ہیں تو اس کو بھی اسی طریقے سے نقل کریں جب آپ نقل کرتے ہوں. بعض اوقات کسی عالم کی بات نقل کرتے ہیں اس میں کچھ زیادہ کر دیتے ہیں، اور ایسے زیادتی جو بالکل اس کے مفہوم اور معنی سے بالکل مخالف ہو. ہاں اگر آپ پوری بات یاد نہیں، آپ یہ کہتے کہ فلاں شیخ نے یہ کہا، معنی ایک ہے تو کوئی حرج نہیں، یعنی یہ قرآن ہی کہ آپ نے وہی الفاظ بیان کرنے ہیں، ہم بشر ہیں، ضروری کہ میرے الفاظ یا کسی عالم کے الفاظ وہی آپ بیان کرنے، اگر آپ کسی عالم کے قول بیان کرنا چاہتے ہیں مفہوم معنی ایک ہونا چاہیے. لیکن بعض اوقات کیا ہوتے ہیں جب کسی عالم کی بات پیش کی جاتی ہے تو معنی عالم کی مراد کچھ اور ہوتی ہے اور یہ کچھ اور مراد اسے لے لیتا ہے. جیسے ایک چھوٹی سی مثال لے لیں آپ, یوٹیوب پہ ایک نئے فتنہ بعض لوگوں نے پھیلایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے شیخ عبید الجابر حفظہ اللہ کا رد کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ ان کی بات نہ سنا کریں, وہ ٹھیک نہیں ہے. تقریباً ڈیڑھ منٹ کے قریب کا یہ کلپ ہے. وجہ یہ ہے کہ ساحل یہ سوال کرتے ہیں شیخ ساحل فوزان سے کہ ایک عالم ہے, ایک شخص ہے, وہ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث, معروف حدیث, حدیث جو ہے جنگ تبوک کے تعلق سے جو حدیث ہے, وہ تین صحابی جو رہ گئے تھے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے, اللہ تعالیٰ نے ان پر تائب ہو گئے. شیخ ایک عالم ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو ڈر تھا, یہ خدشہ تھا اگر اس بائیکاٹ میں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بائیکاٹ کر لیا تھا, حجر کر لیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ بات بھی نہیں کرنی, تو اس صحابی کو ڈر تھا کہ اگر خود پہلے مر جاتے اس بائیکاٹ میں تو ہلاک ہو جاتے, اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وفات پا جاتے اس حجر میں اس بائیکاٹ تب بھی ہلاک تھے. تو کسی عالم نے یہ کہا کہ یموت ضالا مضلا, اس بائیکاٹ میں اگر مر گیا تو گمراہی میں مرے گا, الا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا. تو یہ صالح فوزان نے پوچھا یہ کس نے بات کی, تو سائل نے کہا یہ شیخ عبید بن عبداللہ جابری نے کہا. کہتے یہ بات ٹھیک نہیں, شیخ صالح فوزان جواب میں دے دیا یہ بات ٹھیک نہیں, چھوڑ دو, یہ بات تھی, بات ختم ہو گئی. اب اس جو جس نے نقل کیا ہے, جس نے انگلش میں ترجمہ کیا ہے پھر اس کو اپلوڈ کیا ہے, اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ شیخ صالح فوزان یہ کہتے ہیں کہ شیخ عبید جابری اب سلفی نہیں رہے, ان کی بات بھی نہیں لینی اور ان سے علم بھی حاصل نہیں کرنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ شیخ صالح فوزان نے کہا شیخ صالح فوزان یہ مراد تھی, انہوں نے کیا کہا, کیا فرمایا کہ ان کے نزدیک یہ بات ٹھیک نہیں ہے, ہر کلام غیر صحیح ہے, اترک ہو, یہ جو بات ہے ٹھیک نہیں, اس کو چھوڑ دو. کہ شیخ صالح فوزان یہ کہا ہے کہ وہ عالم ہی ٹھیک, اس کی بات نہ سنو. دوسری بات دیکھیں, شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا ایک طریقہ ہے, جب وہ کسی کا رد کرتے ہیں, جرح کرتے ہیں, اگر انہوں نے جرح کسی کرنی ہو تو پھر وجہ بھی بیان کرتے ہیں, ان کا انداز ہے. اس کی مثال دیکھیں, اس کی یوٹیوب پہ آپ آگے پیچھے جائیں, شیخ عبداللہ مطلق جو ہے ایک اور علماء میں سے ہیں, ان کے تعلق سے کسی نے سوال کیا. اب اس پہ ذرا غور کریں, سائل نے سوال کیا کہ ایک شخص سے, ایک عالم ہے, طالب علم ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ بعض ٹی وی ڈرامے جو ہیں وہ جائز ہے دیکھنا, جیسے کہ تاش مطاش ہے یا دوسرے ایسے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشی ریفلیکشن کرتے ہیں, جو معاشی میں پرابلمز ہیں یہ لوگ وہ بیان کرتے ہیں. شیخ صالح فوزان نے کہا یہ کون ہے جو ایسی بات کر رہا ہے, تو سائل نے کہا یہ شیخ عبداللہ مطلق ہے. ذرا غور کریں, شیخ صالح فوزان جواب دیتے ہیں تم یہی شخص ملا سوال کرنے کے لیے, اور تمہیں کوئی بھی نہیں ملا سوال کرنے کے لیے, یہ شخص اخوان المسلمین میں سے, اسے چھوڑو. اب اس جملے پہ غور کریں اور اس جملے پہ غور کریں, یہاں پر بھی جرح ہے کہ یہ اخوان المسلمین میں سے ہے, اسے چھوڑو, یعنی یہ سلفی عالم نہیں ہے, یہ اس قابل نہیں کس کی بات سنے. اس سے پہلے کیا فرمایا کہ یہی تمہیں ملے سوال کرنے کے لیے, لیکن یہاں پہ کیا جواب دیا, ہذا کلام غیر صحیح ہے, یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہے, چھوڑ دیا, اس بات کو چھوڑو, اس عالم کو چھوڑو. تو بھائی انصاف سے کام لے, طالب علم جو ہے ایسے کام نہیں کرتے, یہ طالب علم نہیں ہوتا. یہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ اللہ سوال کرے گا. تصور کریں آپ, ایک طرف جنت ایک طرف دوزخ ہے, یہ بات نہ بھولیں. تو علم امانت ہے, یاد رکھیں. پہلی بات. دوسری بات دیکھیں, دوسرا العلم نور, علم نور ہے, اور اللہ تعالیٰ کا نور نافرمانوں کو حاصل نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں. طالب علم وہ نہیں جو نافرمانی پہ نافرمانی کرتا جاتا ہے. ہاں غلطی ہو جاتی ہے, ہم طالب علم بھی غلطی کرتا ہے, ہم بشر ہیں, غلطی ہم سے ہو جاتی ہے, لیکن غلطی پہ اصرار کرنا اور ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی کرنا, تیسری غلطی کرنا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سا طالب علم ہے؟ تو طالب علم نور ہے، علم نور ہے، اور جیسا کہ امام شافعی فرماتے ہیں ونور اللہ لا یؤتی لعاصی، علم نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نور نافرمانوں کو حاصل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نہیں عطا فرماتا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی کا راستہ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں علم سے نوازے گا. تو تقوی اور علم دونوں لازم اور ملزوم ہیں ایک ساتھ، اور صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی متقی ہے امت میں؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی امانت دار نہیں ہے، اور صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہے. قصہ آپ نے خود سن لیا، دونوں صحابی جو ہے ایک دوسرے بڑھ کر متقی ہیں، لینے والا اور دینے والا. نمبر تین، علم ایمان ہے. تو ایسے علم میں کوئی خیر نہیں جس علم کے بعد ایمان کی تقویت نہ ہو. ایمان کمزور ہے، علم بھی حاصل کیا جائے پھر بھی ایمان کمزور ہے، تو اس علم کا فائدہ کیا ہے؟ میرے بھائی علم ایمان ہے، علم سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، تقویت ایمان ہوتی ہے. اور صحابہ کرام پوری امت میں سب سے زیادہ جن کا ایمان سب سے زیادہ کامل ہے اور سب سے زیادہ قوی ہے، مضبوط ایمان والے ہیں. نمبر چار، علم عمل ہے. علم عمل کا نام ہے، اور اس علم میں کوئی خیر نہیں جس پر عمل نہ کیا جائے. اسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا ایمان، علم کے بغیر ایمان ممکن نہیں ہے. وعملوا الصالحات ہر جگہ پہ آپ کو ملے گا. بغیر علم کے ایمان نہیں، اور بغیر ایمان کے اور بغیر عمل کے ایمان ممکن نہیں ہے. یہ ساری چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. نمبر پانچ، علم اللہ تعالی کی طرف دعوت اور تبلیغ کا نام ہے. تو اس علم میں کوئی خیر نہیں جس میں دعوت نہ ہو، اور اس دعوت تبلیغ میں کوئی خیر نہیں جو بغیر علم کے ہو. یاد رکھیں، علم ہے لیکن دعوت اور تبلیغ نہیں ہے. علم حاصل کیا، اگر عمل بھی کیا، لیکن لوگوں کو محروم کیا اس علم سے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. یاد رکھیں، کامیابی کے لیے یہ چار شرطیں ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذین آمنوا، علم حاصل کیا، وعملوا الصالحات، عمل بھی کیا، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو نصیحت، دعوة الى اللہ سبحانہ وتعالی، وتواصوا بالصبر، صبر بھی کرنا پڑے گا. تو علم صبر کا نام بھی ہے. تو علم دعوت الى اللہ کا نام ہے. تو یاد رکھیں، جب ہم دعوت کی بات کرتے ہیں، دعوة الى اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینے والے بہت لوگ ہیں، گروہ بھی بہت سارے ہیں. ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون شخص صحیح ہے، کون غلط ہے؟ کہ ہر داڑھی والا جب مائی کے سامنے بیٹھ کے بات کرتے ہیں وہ سچا ہے، یا ہمارے پاس کوئی ترازو بھی ہے سمجھنے کے لیے؟ یاد رکھیں، میں نے ابھی بات کی ہے، علم دعوت اور تبلیغ کی بنیاد ہے. جس دعوت تبلیغ میں علم نہیں اس میں کوئی خیر نہیں، اور جس علم کے بعد دعوت تبلیغ اس میں بھی کوئی خیر نہیں. جب بھی کوئی شخص دین کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے، یا اس کا دعویٰ ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے داعی ہوں، دعوت تبلیغ کا کام کرتا ہوں، جب وہ اپنی بات کرتا ہے، چاہے وہ درس ہو، چاہے وہ لیکچر ہو، چاہے وہ نصیحت ہو، کوئی بھی ہو، جمعہ کا خطبہ ہو، کچھ بھی ہو، اس درس سے خطبے کے بعد آپ نے کیا سنا ہے، کیا سمجھا ہے، اور آپ کے دل میں کیا بات بیٹھی ہے، آپ میں کیا تبدیلی ہوئی ہے؟ اگر کچھ سنا نہیں تو تو پھر غلطی آپ کی ہے کہ بیٹھے ہیں اور دھیان کسی اور جگہ پہ ہے, صرف فزیکل پریزنس ہے, یعنی خود بندہ اپنے جسم سے بیٹھا ہے لیکن اس کا دل و دماغ کسی اور جگہ پہ, سو فائدہ کیا وقت ضائع کرنے کا؟ غلط بات ہے. اگر سننا ہے علم حاصل کرنا تو علم حاصل کرنے کا حق جانو. بعض لوگ جمعہ خطبے میں بیٹھے ہیں, بہترین موقع ہے جمعہ کا خطبہ, والله بہترین موقع علم حاصل کرنے کا, جس میں انسان حرکت بھی نہیں کر سکتا بغیر وجہ کے. اگر کسی نے ساتھ والے کو یہ کہہ دیا کہ خاموشی سے سنو, اس کا بھی جمعہ کا جو ثواب ہے وہ بھی چلا گیا. جس نے کنکر کو ہاتھ میں اٹھا کے دیکھا اس کا جمعہ کا ثواب بھی چلا گیا. کیوں؟ تاکہ بہترین طریقے سے سنو. اور جو نہیں سنتے, پتہ ہے آپ کو کون نہیں سنتا, کون نہیں سمجھتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کے بارے میں, اور ہر وہ شخص جو ان جیسا ہے, جب جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا, جہنم میں چلے جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اگر ہم سنتے اور سمجھتے اصحاب السعير میں سے آج کبھی نہ ہوتے. تو اصحاب السعير میں سے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نہ سنے نہ ہم نے سمجھا. فاعترفوا بذنبهم, اس دن اعتراف کریں گے, کاش ہم اس دن سن لیتے سمجھ لیتے. لیکن کہاں ہے کاش؟ کوئی کاش کام آئے گا اس دن؟ آج وقت ہے. بہرحال تو کسی کی لیکچر کے بعد اگر ان چار چیزوں میں سے ایک چیز آپ کے دل میں بیٹھ جاتی تو خیر ہے. آج سن لیں یہ بات. نمبر ایک, اللہ تعالی کی عظمت. جو لیکچر آپ کو اپنے رب کے قریب کر دے نا, اس میں خیر ہے. اور رب کے قریب تب انسان ہوتا ہے جب توحید کو سمجھتا ہے. جس درس میں توحید کا ذکر نہ ہو اس میں کیا خیر ہے؟ چاہے توحید الوہیت ہو, توحید عبادت, چاہے توحید ربوبیت ہو, چاہے توحید اسماء صفات ہو. اللہ تعالیٰ کے نام کو آپ جانتے ہیں؟ العظیم کا معنی کیا ہے؟ الکریم کا معنی کیا ہے؟ ذو الجلال والاکرام کا معنی کیا ہے؟ الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہے؟ واللہ اگر یہ معنی جان لیں آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کھینچتے چلے جائیں گے اپنے رب کے قریب. تو جس درس کے بعد جو درس آپ کو اللہ تعالی کے قریب کر دے تو اس میں خیر ہے. نمبر دو, قرآن مجید کی عظمت. جس درس کے بعد قرآن مجید کی عظمت آپ کے دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور اس کی قدر کیا ہے, تدبر کیسے کرنا ہے, سمجھنا کیسے ہے, جس درس کے بعد عظمت قرآن آپ کے دل میں بیٹھ جائے اس درس میں خیر ہے. نمبر تین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت. جو درس آپ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دے اس میں خیر ہے. اور صرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت سے ہوتی ہے, اور محبت کے لیے شرط ہے اتباع. جو درس آپ کو اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں دیتا اس میں کوئی خیر نہیں, یاد رکھیں. اور چوتھے نمبر پہ ہے صحابہ کرام کی عظمت, صحابہ کرام کے راستہ, صحابہ کرام کے منہج. کیونکہ صرف محبت تو دعویٰ ہے نا, ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, قرآن اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے. کوئی مسلمان ہے جو نہیں مانتا؟ کوئی مسلمان راوزوں کے علاوہ؟ کیونکہ راوزوں کے نہ تو یہ کلام اللہ کے کلام ہے قرآن مجید کے تعلق سے. ان کے ایک سیکٹ کہتا ہے کہ علی اللہ ہے, نعوذ باللہ, جو علوی نصیری ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کا ایک سیکٹ کہتا ہے اصل جو رسالت ہے وہ سیدنا علی کی تھی, غلطی جبریل علیہ السلام سے ہوئی کہ محمد کو غلطی سے پہنچا دی. اور صحابہ کرام تو اتنے نزدیک ہیں مرتد سارے سوائے چند کے, تو ان کو تو چھوڑے. بعض علماء کہتے ہیں نہ عقل ہے نہ نقل ہے, نہ عقل ہے ان کے پاس اور نہ نقل, نہ قرآن اور سنت ہے. تو بیچارے کہیں کے نہیں ہیں وہ بیچارے. لیکن کوئی ایسا ان کے لئے کوئی ایسا مسلمان ہے جو ان چار چیزوں کی بات نہیں کرتا, یہ کہ عظمت نہیں سمجھتا؟ لیکن کتنی ہیں جو توحید کی تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ قریب کرتے ہیں؟ کتنی ہیں جو قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے یہ کہتے کہ سمجھنا کیسے قرآن مجید کو؟ کتنی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہیں اور اتباع کرتے ہیں؟ اور کتنی جو صحابہ کرام کے منہج کو اپناتے ہیں؟ آج امت منتشر ہے, ایک رب ہے, ایک نبی ہے, ایک قرآن ہے اور ایک ہی صحابہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہم پھر بھی منتشر ہیں, کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ایک راستہ ہے. صحابہ کرام کے منہج کو، صحابہ کرام کے راستے کو اپناؤ، صحابہ کرام نے قرآن مجید کو سمجھا ہے، حدیث کو بھی سمجھا ہے، ان سے بہتر سمجھنے والا کوئی بھی نہیں امت میں، وہی راستہ اختیار کرو، ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے. لیکن جب تک ہم محبت کا دعویٰ بھی کرتے رہیں گے لیکن اپنی مرضی کرتے رہیں گے تب تک ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے. یاد رکھیں، کسی کے نزدیک عقل نقل سے مقدم ہے، کسی کے نزدیک کشف ذوق وجد خواب یہ دلیل ہے، تو پھر صحابہ کرام کا راستہ کہاں گیا ہے؟ نمبر چھ، پانچ ہو گئے نا، نمبر چھ، یاد رکھیں اس علم کا حق صرف وہی لوگ جانتے ہیں اور وہی لوگ حق ادا کر سکتے ہیں جو اپنے آپ کو یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ جنت اور دوزخ کے بیچ میں ہیں. نمبر سات، اس علم کی مٹھاس صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو ذمہ داری محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، وہ ذمہ دار لوگ ہیں. نمبر آٹھ، علم میں کوئی بھی چیز ہلکی پھلکی نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. نمبر نو، آدھا علم ہے میں نہیں جانتا. وہ کیسے؟ آج نہیں جانتے ہو نا تو کل جانو گے کہ نہیں؟ آدھا علم یہ ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں اور آدھا علم ہے کہ میں جانتا ہوں، تو نہ جاننا بھی علم ہے، یاد رکھیں. اور یہ کہنا کہ نہیں جانتا کہ میں کوئی قباحت نہیں ہے میرے بھائیو، آج ہم نہیں جانیں گے تو جان سکتے ہیں کل. لیکن اگر غلط جواب دیتے رہیں اور یہ غلط فہمی کا شکار ہو کر کہ میں جانتا ہوں تو کبھی جانیں گے نہیں ہم. نمبر دس، علم جوڑنے کا نام ہے توڑنے کا نہیں. بعض طالب علم کا ایک عجیب سا کام شروع ہو گیا ہے، توڑنے کے پیچھے لگے ہیں. امت کے پہلے کم ٹکڑے ہیں کہ اور بھی ٹکڑے کرنے ہیں؟ اور پھر عوام لوگ جاہل تو کرتے، تم یار تم تو طالب علم ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ ایک عالم کی بات سنی، دوسرے کو سنی، اس نے اس کے خلاف کوئی بات کی ہے تو لڑائی جھگڑا شروع کروا دیا. اسے کہتے چغل خوری، جائز؟ اور طالب علم کر کے چغل خوری، عجب سی بات. اگر عالم سے غلطی بھی ہوئی ہے، بشر وہ بھی نہیں ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کو نصیحت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، اگر وہ باز آتا ہے تو ٹھیک، نہیں آتا ہے تو کسی عالم کی طرف رجوع کر کے اس کو نصیحت کروائی جاتی ہے، اور وہ عالم جانے اور وہ جانے. طالب علم کا کیا کام ہے کہ الٹا، ارے جانتے ہو کیا کہہ رہا تھا، ارے جانتے ہو کیا کہہ رہا تھا، اس کے بارے میں کیا کہہ رہا، اس کے بارے میں، اور توڑنا کام شروع کر دیا، اور وہ بھی اہل حدیثوں میں. عجب سی باتیں بھائی، یہ کیسا علم ہے؟ یاد رکھیے، ایک چیز میں بنیادی چیز بتا دوں آپ کو، اختلاف ہو جاتا ہے، علم ہے اور دو عالم برابر نہیں ہوتے، بعض کے پاس زیادہ علم ہے، بعض کے پاس کم ہے، جیسے ہماری سوچ، جیسے ہماری سوچنے کی طاقت، ہمارا قوت حافظہ، سب مختلف ہیں. پھر علم حاصل کرنے کا انداز، کس نے علم کہاں سے شروع کیا، کیسے حاصل کیا، کسی کو 20 سال لگے، کسی کو 10 سال لگے، تو یہ چیزیں سب کاؤنٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ اب کسی مسئلے پہ اختلاف ہو گیا، کسی مسئلے میں دور حدیث عالم میں کسی مسئلے پہ اختلاف ہو گیا، طالب علم کو کیا کرنا چاہیے؟ جس کے پاس حق ہے اس کی اتباع کرنی چاہیے، واضح بات ہے کہ نہیں؟ جس کے پاس حق ہے، حق کیسے پتا چلے گا؟ جو اقرب الی دلیل ہو. اسے میں کہا اہل حدیث جاہل نہیں ہو سکتا کبھی. جو آپ دیکھتے ہیں کہ دو عالم ہیں، ان کی بات آپس میں ٹکرا رہی ہے، تو حق کے قریب کون ہے؟ اس کے پاس دلیل ہے، دلیل تو اس کے پاس بھی ہے. اقرب الحق کیا ہے؟ اپنے ضمیر سے اللہ سوال کریں گے تو وہ جو آپ کو جواب دے گا، زبان سے نہیں سوال کریں، زبان سے کریں گے تو آپ کی ہوا نفس جواب دے گی، اپنے دل سے ضمیر سے سوال کریں گے تو آپ کا ایمان بولے گا، اور دونوں میں فرق ہے. اور یہ غلطی جو ہوئی ہے، یہ اختلاف کس مسئلے میں ہے؟ کسی فروعی مسئلے میں ہے تو اس کی گنجائش ہے، یہ تو صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھا اور ہر دور میں رہا ہے. اگر اصولی مسئلے میں ہے اور یہ اصولی مسئلہ جو ہے عقیدے کے تعلق سے یا دین کی بنیاد سے، اور یہ شخص جو ہے جو مخالفت کر رہا ہے اس کے پاس دلیل بھی نہیں ہے یا دلیل کو غلط سمجھ رہا ہے، تو اس عالم کو چاہے وہ حق طرف واپس آئے. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 160. تو الذین تابوا، توبہ کی، واصلحوا، جو فساد کیا غلط فہمی کی وجہ سے، غلط اجتہاد کی وجہ سے، یا پہلے جو مخالفت تھی حق کی، اس کو پھر اس فساد کو اصلاح بھی کرے عملا، یعنی کہ میں نے توبہ کر لی، یہ کافی نہیں ہے، جو غلط بیانی کی تھی اب اس کو ٹھیک کرو. وہ بھائی یعنی خود بھی عمل کیا، ٹھیک کیا، اور واضح بیان بھی کیا ہے. اس میں کیا قباحت ہے کہ پہلے میں یہ سمجھتا تھا اس مسئلے میں، یہ فتویٰ تھا، میں یہ سمجھتا تھا، اب حق میں نے سمجھا ہے، اب اس کے خلاف ہے، کوئی قباحت ہے اس میں؟ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح؟ غلطی کے باوجود بھی غلطی پر قائم رہا جائے اور لوگوں کو مزید گمراہ کیا جائے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم. تو تین شرطیں ہیں، تابوا، توبہ کی، یہ بھی ضروری ہے، واصلحوا، اصلاح بھی کرو جو غلطی پہلے، جو فساد پہلے کیا ہے اس غلط بیانی سے، وبینوا، اور بیان بھی کرو. یہ نہیں کہ دو چار لوگوں میں بیٹھ کے یار میں نے رجوع کر لیا، نہیں، رجوع ایسے نہیں کیا جاتا. جیسے لوگ، لاکھوں لوگوں نے تمہاری بات سنی ہے، لاکھوں لوگ یہ رجوع بھی سنیں گے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اس میں، اور یہ بڑے پن کی نشانی ہے. غلطی ہو جاتی ہے بھائی، ہم سے انسان سے غلطی ہوتی ہے، علماء سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث رسول وسلم کی تحقیق کرتے ہیں اور لکھتے ہیں حدیث صحیح ہے. کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ دوسری روایت ملی ہے ان کو جوڑنے پہ حدیث صحیح ہے، صحیح جو تھی بعد پتہ چلا کہ یہ ضعیف ہے، جو غریب بعد پتہ چلا صحیح ہے. اب جانتے کتنے حدیث ہیں، دو جلدیں اپنی زندگی میں لکھ کے گئے ہیں، تراجعات الالبانی رحمۃ اللہ علیہ، رجوع کر چکے ہیں. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا ہے کہ نہیں؟ اب کتابی شکل کے بعد کیا بیان ہے؟ کتابیں مارکیٹ موجود ہے، مارکیٹ میں لوگوں نے کہا یہ کون سا عالم ہے، ارے اس نے تو یہ جو علم ہوتا ہے، علم ہوتا کیا ہے؟ علم میری آپ کی پراپرٹی نہیں ہے کہ بس میں ہی مالک ہوں اور کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا، نہیں. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قاضی ابو یوسف کو کیوں منع کرتے تھے؟ ایک مرتبہ آئے دیکھا کچھ لکھ رہے تھے، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ کہتے ہیں اے ابو یوسف تمہیں کیا ہو گیا، کیوں وہ ہر بات لکھتے ہو جو میں کرتا ہوں؟ آج میری رائے کچھ ہوتی ہے کل کچھ اور ہو سکتی ہے. یہ انصاف تھا ان کا، اذا صح الحدیث مذهبی، حدیث صحیح ثابت، میرا مذہب یہی ہے. لیکن آج کیا ہے، بس عالم ہے تو عالم ہی ہے بس، پوری امت کا رجوع کا نام ہی نہیں ہے، جیسے کوئی غلطی ہو ہی نہیں رہی. بعض طالب علم کیا کرتے، پتہ بھی ہے کہ فلاں عالم سے غلطی ہو رہی ہے لیکن پھر بھی اس کی تائید کرتے ہیں، اور جو اس عالم کو نصیحت کرتے غلط وہی ہوتا ہے. عجب سی بات ہے، میں نے کہا دنیا کا پہیہ الٹا چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، عجب سی بات ہے. ایک سو ساٹھ سورۃ البقرہ. اور آخر میں ایک دوسرے سے سبقت کرو خیر میں، علم میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسابقوا الى جنۃ، وسابقوا الى مغفرۃ، وسابقوا الى مغفرۃ من ربكم وجنۃ عرضها السماوات والارض. سر جانے کسے کہتے ہیں؟ دوسرے آتے سابقوا، وسابقوا الى مغفرۃ من ربكم وجنۃ عرضها السماوات والارض. سبقت، سر جلد کرو، مسابقے کی بات کرو، مسابقت، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. ریس کیا ہوتی ہے؟ جدوجہد کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے نا. جیتتا کون ہے؟ جو سب سے آگے ہوتا ہے. سست بھی کبھی جیتتا ہے. کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو زیادہ جدوجہد کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو سست لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی گرے ہوتے بےچارے، کوئی پانی منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں. سابقو کس لیے؟ ٹرافی کے لیے، دو چار ریالوں کے لیے، ٹائٹل کے لیے، یہ فلان جو ہے یہ مسٹر فلان ہو گیا. سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. مغفرت چاہتے ہو تو دوڑ لگاؤ بھائی، یوں بیٹھے ہو، دوڑ لگاؤ گے نا، پاؤں سے نہیں دوڑ لگے گی، یہاں سے، علم سے، ایمان سے، تقوی سے، عمل سے، سارے ہو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. مغفرت ملے گی تمہارے رب کی طرف سے. وہ جس پر اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کی بارشیں برسا دے تو اس کے پاس جنت ہی ہے. وہ جنت عرض ہوا السماوات والارض, جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے مانند ہے, تو لبائی کتنی ہوگی؟ اللہ اعلم. اگر آپ بیٹے ہیں, جتنی سبقت کرو گے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, سب سے اچھے بیٹے ثابت ہوں گے. باپ ہو, جتنی زیادہ سبقت کرے گو کرو گے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور علم حاصل کرنے کی, اتنی زیادہ سب سے اچھے باپ ہوں گے. خاوند ہے, جتنی زیادہ سبقت کرو گے تو اپنی بیوی کا حق, بچوں کا حق بہترین طریقے سے ادا کر سکو گے. بیوی ہے, سبقت کرو نا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, جتنی زیادہ اتباع ہوگی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی ہوگی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی احببکم اللہ. جتنی زیادہ اتباع ہے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, اتنی زیادہ قربت ہے, اللہ تعالیٰ سے دوستی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ دوست ہے, ولی ہے, کس کا؟ الذین آمنوا کا. یخرجہم من الظلمات الی النور, تاریک اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف انہیں متوجہ کر دیتا ہے. ظلم کے اندھیرے میں ہونا, ظلم ہم سب سے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ سارعو آج سے تیار ہو جاؤ اور اپنی کمر کو کس لو کہ میں نے اپنے رب کی مغفرت کی طرف اب دوڑ لگانی ہے. علم سے, ایمان سے, تقوی سے, عمل سے, اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, متبع رسول بن جاؤ. جتنی زیادہ اتباع کے قریب ہوگے اتنی زیادہ اپنے رب کے قریب ہوگے. اسے ذرا غور کریں, سب سے زیادہ اچھا بیٹا, سب سے اچھا خاوند, سب سے اچھی بیوی, سب سے اچھا باپ, سب سے اچھا حکمران کون ہوتے ہیں؟ جاہل ہوتے ہیں یا عالم ہوتے ہیں؟ عالم ہوتے ہیں, طالب علم ہوتے ہیں. میرے بھائی, علم نور ہے, اس دنیا کو بھی روشن کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی پل صراط پر روشنی بن کر سامنے آتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ ایمان روشنی کی شکل اختیار کر لے گا اور پل صراط جب ہم پار کریں گے تو اس ایمان کی روشنی سے کریں گے. دنیا بھی روشن ہے اس علم سے اور آخرت بھی روشن ہے اس علم سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صاحب روش منہج کو سمجھنے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.